سورہ بقرہ آیت نمبر 177. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ روز قیامت فرشتوں کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے نیز جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والوں میں سے والے ہوں اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. اے ایمان والو تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے۔ بس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے۔ تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال چھوڑے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے، جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالیں تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جابداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أن أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
اے ایمان والو تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں جو ایک مسکین کا کھانا ہے بس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو بیمار اور مسافر ہوں وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کریں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں دعا کرنے والے جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے بس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا بس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو اور راتوں کو خوردنوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
لوگ آپ سے چاند کے گھنٹے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پشت خانے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا, اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے, اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. ہاں مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں, لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو, کافروں کی ایسی ہی سزا ہے. البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی. حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے, اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے. لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور احسان کیا کرو, اللہ احسان والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے. اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو, پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو, اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو. لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے, پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرمند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے, اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر. اس طرح یہ پورے 10 روزے ہو گئے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں, اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے.
الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن اللہ غفور رحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
حج کے مقررہ مہینے ہیں بس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا ہو اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا اور زادہ راہ لے لیا کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ اللہ سے معافی مانگو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کو یاد کیا کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ بس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو پھر کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا, اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی, اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا, حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہیں. اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے, اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور پھر جب اس سے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے, بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے, اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. اے ایمان والو, تم سب کے سب دائرے امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر ان صریح نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑ کھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے. کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے, جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے؟
صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو گفتگو ہے بے انتہا اہم ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآنی موضوعات بظاہر پراکندہ نظر آتے ہیں, وہ آپس میں ربط کیسے دیتے ہیں. اور جب ہم قرآن پر گفتگو کرنے آتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے موضوعات کو قرآن نے ان آیات میں بیان کیا ہے, کہ وہ موضوعات سامنے آ جائیں گے ہمارے. تو آج ہم جو گفتگو کریں گے, جو ابھی آپ نے تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کیا, 9 موضوعات ہیں. اب اس میں سے نیکی کی تعریف کی, قصاص کو بیان کیا, وصیت کو بیان کیا, رمضان المبارک کو بیان کیا, دعا کو بیان کیا, شوہر اور زوجہ کے تعلقات کو بیان کیا, جہاد کو بیان کیا, فتنہ و فساد کو بیان کیا, حج کو بیان کیا. اب آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ یہ ظرافت قرآن ہے, کہ اگر آپ خاص طور سے دیکھیں کہ رمضان, جہاد اور حج یہ مشقت والی عبادتیں, کہ جہاں انسان کے اپنوں پر رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایک سختی برداشت کرتا ہے, جہاد ہے ایک سختی برداشت کرتا ہے, حج ہے ایک سختی برداشت کرتا ہے. اس کے بعد خود قصاص کا جو ذکر کیا تو خود ایک انسانی جان سے اس کا رابطہ ہے, کہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب کسی کی گردن کیوں مار دی جائے, خاص طور سے یورپ میں یہ سوال ہے کہ آپ نے اس کو پھانسی کیوں دے دی, آپ نے اس کو سزا کیوں دے دی. تو قرآن نے اس کو بھی واضح کیا ہے. پھر قرآن نے بیان کیا کہ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے, اور یہاں جب گفتگو شروع ہوئی, اور انشاءاللہ بورڈ کے ذریعے بھی اس کو ہم خلاصہ کریں گے, کہ قرآن کی دیکھ تفسیر ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض کی تفسیر کرتے ہیں. اب آپ نے کثرت سے سنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو عمل الصالحات کی اگر آپ کو کہیں کوئی کامل تصویر دیکھنی ہے تو لیس البر یہاں دیکھیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عمل صالح کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں, عمل صالح کو بیان کیسے کیا جاتا ہے. بھائی آپ نے اب تک یہ, ورنہ قرآن نے کہیں بھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو یہ نہیں تھا کہ ایک علیحدہ ٹاپک عمل صالح کا بنا تھا. تو آج اس نے نیکی کا عنوان دے کر عمل صالح کو کلاسیفائی کیا, کہا کہ تم جو عمل صالح انجام دیتے ہو تو اس میں سے تمہارا ایک اعتقادی پہلو ہے, ایک عملی پہلو ہے, اور تمہارا ایک اخلاقی پہلو ہے. کہ تم جب عمل صالح کو انجام دینے لگو تو اس میں دیکھو کہ اس میں اعتقاد کا کتنا دخل ہے, عملی طور پہ پریکٹیکلی کتنا ہے, اخلاقی طور پہ کتنا ہے. تو تمہیں اس معیار کو جب تم قائم کر لو گے تو عمل صالح کا بنیادی اسباب تم متاثر نہ ہونا, خبردار کہ ایک ہندو نے جو وہ 10 لاکھ ہاسپٹلس بنا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. تمہارا پہلا مرحلہ کیا ہے,
کہ کسی کی نیکی کے معیار میں اس کا عقیدہ پہلے دیکھو. ٹھیک ہے نیکی کر رہا ہے لیکن نیکی کے معیار میں اس کا عقیدہ دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر عمارت کی بنیاد ہی نہیں بنے گی تو وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو کہا کہ تم اپنے معاشرے میں نیکی نیکی نیکی, تو ہم تمہیں معیار نیکی اعتقادی طور پر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ, یوم آخرت, ملائکہ, کتاب اور انبیاء. اور یہ ایک ایسا اصول قرار دیا کہ چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو, اس کے لیے بنیاد قرار دی کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو کہ ہم معاشرے میں, تو یہ بتاؤ تمہارا اللہ پہ اعتقاد کیسا ہے؟ کیا تم کتاب کو مانتے ہو؟ نہیں, تم نے کتاب کو بھی خراب کیا. تمہارا آخرت پہ بھی یقین فتمنا والموت ان کنتم صادقین ولا یتمنون ابدا بما قدمت ایدیہم, تم کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے. تو اعتقادی پہلو میں اللہ, یوم آخرت, ملائکہ, کتاب, انبیاء پر ایمان, جب تمہارا اعتقادی پہلو مضبوط ہو جائے گا تو خود بخود تم عملی میدان میں اتر آؤ گے. جب تمہاری نظر میں خود بخود عملی اتر, جہاں تمہارا اعتقاد ضعیف ہے وہاں تمہارا عمل خود بخود ضعیف ہو جائے گا. جب تمہارا عمل ضعیف ہو جائے گا تو تمہارا اخلاق خود بخود خراب ہو جائے گا. دوسرا بتائے کہ عملی پہلو یہ ہے کہ مومن اپنے معاشرے میں گھر میں بیٹھ کے تسبیح کھڑکاتا نہیں ہے, بلکہ عملی طور پر وہ معاشرے میں داخل ہوتا ہے. اور کیسے داخل ہوتا ہے؟ وہ بیان کیا کہ قرابت دار, غلاموں کو آزاد کرنا, نادار شخص کی مدد کرنا, نماز گزاری, معاشرے میں اقتصادی جو ہے وہ توازن برقرار کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی, یہ وہ معاشرتی اسلامی پہلو ہیں کہ اگر یہ صحیح معنی میں قائم ہو جائیں تو کوئی آپ کو روڈ پر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اعتقاد اپنا عملی اثر رکھتا ہے. جب اعتقاد مضبوط ہو جائے, اور ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اعتقاد کی قوت حاصل ہو گئی, امیر المومنین نے خیبر میں کیا کہا جب کسی نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کی قوت تھی؟ کہا نہیں, قوت ربانیہ تھی. تو جب اعتقادی پہلو مضبوط ہو جاتا ہے تو مومن جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے. تیسری چیز یہ آئی کہ اخلاقی پہلو, اس میں تمہیں وفا عہد کرنی ہے. تنگی و مصیبت میں صبر و استقامت ہے, اور دلیر انسان ثابت قدم ہوتا ہے. تو یہاں سے جو آپ یہ لے کر چلے تھے کہ لیسل برن تو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب, بلکہ اصل نیکی تمہاری تین چیزوں میں پوشیدہ ہے. کس میں؟ تمہارے اعتقاد میں, تمہارے عمل میں, اور تمہارے اخلاق میں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب ہم تاکہ ایک خلاصے سے گزریں, دوسرا مرحلہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, یہ قصاص کا کہ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس نے مقتول کے ساتھ سلوک کیا ہے. اب کیا ہوا کہ قصاص یعنی خون کے بدلے خون, اور قصاص سے جب نیچے آئے یہ اسلام دیت کی طرف آ گئے. دیت کی طرف آ گئے تو اس کے بعد عفو درگزر کی طرف آ گئے. تو دین اسلام صرف اس عنوان سے نہیں ہے کہ گردن مار دی جائے, بلکہ اس میں دیت کا بھی عنوان ہے اور اس میں عفو درگزر کا بھی. خون کے بدلے خون, جو کیا ہے اس نے قتل کیا تھا, اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے, یا ایسا کہ اس کے بدلے میں اسے پیسہ, اس کے مقتول کے وارثین کو پیسہ دے دیا جائے. تو اب اس کے بعد یہاں پر ایک بات ہوئی, کیا اسلامی اقدار قصاص تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے, زندگی ہے تمہارے لیے قصاص میں, یعنی خون کے بدلے خون میں. اگر ایسا ہونے لگے تو معاشرے میں مجرم جو ہے وہ جرم کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا, کوئی کسی کی جان لینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا. جس نے ایک انسان کو حیات دے دی, جب ایک انسان جرم کی اس حد تک آ جاتا ہے کہ اب اس کے سدھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. بالکل سیدھی سیدھی بات ہے نا, خدا نہ خاصا شوگر کا مریض ہے, ڈاکٹر کہتا اب اس کا ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا, تو کوئی اعتراض کرے گا؟ کہے گا ہاں اس کو کاٹ دیا جائے, اب اس کے ساتھ رہنے کے یہ قابل نہیں ہے. جب دیکھا کہ ایک انسان اس حد تک جانور ہو چکا ہے, تو پھر اس کے بدلے میں, اب جیسے اب یہ واقعہ چل رہا ہے وہ بچی زینب والا, تو یہ ظالم و جاہلانہ حکومت جو ہے, اگر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلپ بھی لگایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایران میں ایسا کیا گیا, تو بات یہ کہ یہاں جو ملا جو ہیں اسلام اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں, ان کے پاس اسلام عملی نہیں ہے. اعتقاد کا تو دعویٰ کرتے ہیں, اسلام عملی نہیں اگر اسلامی عملی ہو جائے تو معاشرے سے فساد خود بخود ختم ہو جائے گا. تو کہا کہ اعتراض ہوا کہ قصاص انسانی جانوں کے ضائع کرنے والا ہے, علاج نہیں ہے, قصاص جو انتقامی کارروائی ہے. تو خدا کریم نے کہا کہ یہ ایک معاشرے کا ایسا قانون ہے کہ اگر اس پر عمل ہونے لگے تو تمہارا معاشرہ اعتدال کی راہ پر آ جائے گا. اس کے بعد جو بیان ہوا آیت نمبر 180 میں وصیت کے عنوان سے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ہر ایک ایک جداگانہ ٹاپک ہے جس پر گھر جا کے مطالعہ کریں پوری ایک توضیح المسائل ہو جائے گی آپ کی. اب وصیت کیا ہے, کیسے کرے گا, کب کرے گا, کیسے اس پہ گواہ لے گا, مومن کے لیے وصیت کتنی زیادہ ضروری ہے, مومن رات کو سوئے اس کی وصیت اس کے سرانے رکھی ہوئی ہو, کس کو دینا ہے, کس سے لینا ہے, اور پھر وصیت میں اس کو یہ خیال کرنا ہے کہ سب کا سب اٹھا کے یا بیٹی کو دے دیا یا سب کا سب اٹھا کے بیٹے کو دے دیا, نہیں اس کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہر ایک کو اس کا حق دے دے. تو قرآن نے اس اہم اخلاقی پہلو کو کہ دیکھو وصیت سے غفلت نہ کرو, کسی کی بھی موت کسی وقت آ جائے تو پھر وہ عالم برزخ سے جا کے وصیت کرے گا کیا کہ میرا پیسہ اتنا دے دینا اور میرا مال اتنا دے دینا. اسی دنیا میں ہمیں اپنی وصیت کو تیار رکھنا چاہیے, اپنی عبادت کے لحاظ سے بھی, پھر وصیت کے بعد مرحلہ آتا ہے میراث کا. تو پہلے وصیت کے مرحلے میں جو آپ نے جس کو دے دیا, پھر میراث کے مرحلے میں یہ ہوگا کہ اب مرنے کے بعد کس کے حصے میں کتنا جائے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. اب آیت نمبر 183 میں رمضان المبارک کا موضوع, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اور یہ جو روزوں کا مسئلہ ہے جو تم اپنے لیے مشقت سمجھ رہے ہو, یہ گزشتہ اقوام میں بھی روزے کا فارمولہ موجود تھا, اور آج تمہارا جدید دور ثابت کرتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہے. صوم یعنی کسی چیز سے رک جانا اور اسے ترک کر دینا, یہ صوم کے معنی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو دن بھی زیادہ نہیں ہے, 29 ڈیز ہیں یا 30 ڈیز ہیں, اور اس کے بعد اس میں پھر یہ دین اسلام ہے کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو پھر بعد میں جب بیماری اس کی دور ہو جائے یا سفر اس کا جب ختم ہو جائے تو پھر بعد میں اس کو وہ اس کا کام کرے گا, نہیں تو پھر مساکین کو اس کے بدلے میں فدیہ دے دے, اگر کفارہ آ گیا ہے تو کفارہ دے دے. خدا سمجھانا چاہتا ہے وان تصوم, روزہ رکھو, یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے, تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے کی آیت پھر چلی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب نزول کے معنی یہاں پر بیان کیے کہ علم خدا کا مرحلہ نفاذ میں آ جانا, نافذ ہو جانا, یہ نفوذ ہے. جو علم خدا تھا وہ اب علم خدا میں ماہ مبارک رمضان تھا, اب رسول کے ذریعے اب اس کو پریکٹیکل ہونا ہے, اس کو عملی ہونا, یہ نزول ہے. قلب رسول پر خدا کا حکم ظاہر ہونا, یہ بھی نزول کے معنی میں ہے. تجریدی طور پہ حکم خدا کا بیان ہونا, یہ بھی نزول کے بارے میں. جا کر انا انزلنا, تو نزول کے معنی ہم کیا کریں گے کہ حکم خدا عملی طور پر ہمارے سامنے آ جائے, حکم خدا قلب رسول پر آ جائے, حکم خدا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیان ہونا شروع ہو جائے. یہ نزول کے بارے میں یہاں بیان کیا. اس کے بعد اہم ترین موضوع 186, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ انشاءاللہ اس موضوع کا آج خاص طور سے آپ کی خدمت میں ڈسکس کریں گے کہ دعا انتہائی, یعنی دعا کا تعلق اعتقاد سے بھی ہے. دیکھیے جو شروع میں بیان کیا تھا نا, اب وہ جگہ جگہ آپ اس کا رب دیکھتے جائیں گے کہ دعا کا تعلق تمہارے اعتقاد سے بھی ہے, دعا کا تعلق تمہارے عمل سے بھی ہے, دعا کا تعلق تمہارے اخلاق سے بھی ہے. وہ تین چیزیں وہاں بیان کی تھی نا, اگر تمہیں اللہ پر اعتقاد ہے, اگر اللہ پر یقین ہے تو سچے دل سے اللہ سے مانگو گے, پھر صرف اکیلے بیٹھ کے دعا نہیں کرو گے, کوشش کرو گے, یہ تمہاری عملی زندگی ہے. اخلاق کیا ہے, جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہم نے عرض کیا کہ اگر وہ شروع کے نکات نیکی کے بارے میں سمجھ لیے جائیں, اعتقاد و عمل و اخلاق, تو آپ کو ہر ہر جگہ وہی چیز اس میں نظر آئے گی جو آج گفتگو ہو رہی ہے. تو دعا کا اخلاقی پہلو کیا ہے, جناب زہرا نے سلام اللہ علیہ نے کیا کیا, کہا کہ بیٹا پہلے جار سمت دار, پہلے پڑوسی کے لیے دعا مانگوں گی پھر میں اپنے لیے دعا مانگوں گی. تو باقاعدہ یہاں پر یہ وہ واحد آیت ہے کہ جس میں سات مرتبہ تکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا. جیسے تکلم جیسے کہتے ہیں انی انی منی حسین و منی, حسین مجھ سے ہے, تو یہ یائے متکلم کہلاتی ہے. تو یہاں پر خدا نے سات مرتبہ اپنے آپ کی طرف وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي ایک انی فَإِنِّي قریب, تو یہ سات نکات جو بیان کیے تو یہ وہ منزل قرب ہے بندے کا خدا سے, کہ تم کبھی یہ گمان نہیں کرنا کہ خدا تم سے جو وہ لاکھوں کلو میٹر دور بیٹھا ہے, قریب من حبل الورید تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ایک خاص طور پر نقطہ دیا ایمان, جب تمہارا اعتقاد مضبوط ہوگا تو تمہاری دعا میں خود بخود یقین پیدا ہو جائے گا کہ اللہ میری سننے والا ہے, تو پھر کسی بت کے سامنے نہیں جھکے گا, سورج و چاند و ستارے کی پرستش نہیں کرے گا, بلکہ اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا. ابھی انشاءاللہ اس کاملاً طور پر اس میں آداب دعا بھی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی عدم قبولیت کی بھی اس میں وجہ ہے, کیوں اس کی حکمت کیا ہے, دعا و تقدیر بھی خلاصہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے کہ جو اگر مجلس کے عنوان سے سمجھیں تو دس دن گزر جائیں اور پتہ نہ چلے. اور بڑے بڑے علماء نے اس دعا کے موضوع پر اور خاص طور سے دعا کے لیے کہا گیا کہ جو دعا نہیں کرتے وہ جہنم میں خدا انہیں اٹھا کر ڈال دے گا. تو اب دعا کیسے کریں, کس طریقے سے کریں, اس کے آداب کیا ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, تاکہ پھر ہم سوال یہ کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی, حرم امام حسین سے بھی ہو کر آ گئے دعا قبول نہیں ہو رہی, خانہ کعبہ سے بھی ہو کر آ گئے دعا قبول نہیں ہو رہی, تو آخر اس کے پیچھے کچھ تو وجہ ہے کیوں قبول نہیں ہو رہی. نعوذ باللہ استغفر اللہ, کیا خدا سن نہیں رہا؟ خدا سن رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جو اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کا میسیج یہاں سے وہاں نہیں پہنچ رہا, بیچ میں سے آپ کا وائی فائی خراب ہے, آپ کا سسٹم خراب ہے, آپ کا میسیج سسٹم خراب ہے, تو آپ وہ طریقہ سیکھیں کہ تاکہ ہماری دعائیں مستجاب ہونے لگیں اور ہمیں خدا کی تقدیر پر تدبیر پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہ جب دیتا ہے. بھئی بچہ ماں سے مانگ رہا ہے تو کیا ماں فوراً اسے دے دیتی ہے؟ ماں اگر اسے فوراً اٹھا اٹھا کے دینے لگے تو بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھ لیجئے بچے کے اندر صبر کی طاقت ہی پیدا نہیں ہوگی, قوت ختم ہو جائے گی نفسیاتی طور پر. جیسے ہی کہا اور فوراً اس کے لیے حاضر ہو گیا تو وہ معاشرے میں عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ جب جائے گا صبر کی قوت ختم ہو گئی ہے, اب سگنل پہ وہ پانچ منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا, لائن میں وہ پانچ منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا, زیارت میں حج میں ذرا سا وہ صبر نہیں کر سکتا, دھکے مارنا شروع کر دے گا کہ اگر میرا حق, کہیں جاب کے لیے صبر نہیں کر سکتا. تو خدا اس کے اندر ایک قوت پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اوپر یقین کی اور اس کے اندر صبر کی, کہ اس کے اندر صبر و استقامت کی قوت پیدا ہو. اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ پھر ماہ مبارک رمضان کو پھر خدا نے بیان کیا اور اس میں اعتکاف کو بیان کیا, اور اس کے بعد آیت نمبر 188 اہم ترین ہے ہمارے معاشرتی کا. دیکھو اب دیکھیں بیان کر رہا تھا ماہ مبارک رمضان کو, اور وہاں بیان کرتے کرتے شوہر اور زوجہ کی اخلاقیات پر آ گیا, کہا کہ تم جو ہے وہ اس میں یہاں بیان فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. تو کیا مطلب ہے لباس کا؟ بھائی جو لباس آپ پہنتے ہیں یہ لباس آپ کے جسم سے براہ راست ہے, ہے نا, براہ راست اس کا آپ کے جسم سے تعلق ہے نا, کہ اسی طریقے سے تمہاری زوجہ کا تم سے براہ راست تعلق ہونا چاہیے, نہ کہ رشتہ دار ہو, اماں ہو, دادا ہو, پردادا, ذرا سی کوئی بات ہو جاؤ پورا خاندان تم بلا کے لے آؤ, اس کے اور تمہارے درمیان رازداری, پیار و محبت. تو یہ فرمایا کہ لباس جسم کے لیے زینت ہے, بدن کو چھپانے والا ہے، جسم محفوظ رہتا ہے، قریبی رشتہ ہے، انسان کے لیے باعث سکون ہے۔ تو یہاں خدا نے یہ بیان کرتے کرتے یہ بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی حرمت کا خیال رکھو۔ کہ ذرا سی بیگم ناراض ہو گئی، تم نے فوراً جو ہے وہ فیس بک پہ اٹھا کے ڈال دیا کہ میری بیگم جو ہے مجھ سے ناراض ہو کے بھاگ گئی، اس کے ابا نے بھگا دیا، یہ کر دیا، یہ سب کا سب ایک عذاب الہی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک اور صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ یہاں پر ایک آیت آئی کہ وقت البیوت من ابوابہا، کہ دروازوں سے گھر میں داخل ہو۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اوصیاء ہی اللہ کے دروازے ہیں، انہی سے تم اگر داخل نہ ہوتے تو پھر اللہ کی پہچان نہ ہوتی، انہی کے ذریعے اللہ مخلوقات پر اپنی حجت قائم کرتا ہے۔ نہ مدینۃ العلم ولیون بابہا وات البیوت من ابواب، وہ چور ہے جو دروازہ کود کر آتا ہے، وہ اسلام کے چور ہو تم کہ جو ولایت علی کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے آنا چاہتے ہو۔ اگر سچائی کا راستہ ہے تو علی کے راستے سے آؤ تو تمہیں دین خود بخود مل جائے گا۔ یہاں پر آیت 187 میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اہم ترین نقطہ ہے فی سبیل اللہ۔ کیا طالبان فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں؟ داعش فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں؟ فی سبیل امریکہ لڑ رہے ہیں؟ فی سبیل اسرائیل لڑ رہے ہیں؟ کہا کہ قتل کرو فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ ہو، ایک دوسرے کو قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کی راہ۔ تو یہاں سے موضوع جہاد کو بیان کیا کہ دیکھو لڑائی تو ہوگی لیکن تجاوز نہیں کرو گے۔ یہ نہیں ہے کہ جس سے لڑائی اس کا گھر جلا دیا، اس کی بیوی بچے جلا دیے، اس کے تباہ اس کی فصلیں تباہ و برباد کر دیں، نہ کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ قتل ہو گیا اس کے بعد تم اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لیکن ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو۔ پھر اس کے بعد اب یہ جہاد کا مسلسل ایک ٹاپک شروع ہوا، اور یہ ٹاپک یہاں پر آیا کہ آخر وجہ کیا ہے، اسلام نے جہاد پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ کہا کہ سب سے بڑی چیز ہے فتنہ و فساد۔ یہ فتنہ و فساد کی طرف جو اشارہ کیا، کہا کہ یہ آیت نمبر 193 سے، کہا کہ فتنہ، ایک فتنہ بے معنی آزمائش، اور ایک فتنہ و فساد ہے کہ جہاں معاشرے میں ایک دوسرے کی غیبتیں کر کر اور ایک دوسرے کی برائیاں کر کر اور ایک دوسرے کے خلاف مظاہرے کر کر تم جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کو خراب کر دو۔ بل فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ گیری کرنا، اور حکومت کو، جیسے اب ایران میں ہوا کہ ذرا سی روٹی کا معاملہ تھا اور کتنا بڑا انہوں نے، یہ کہلاتا ہے فتنہ، ایک حکومت اسلامی کو خراب کرنا، منافق کے ذرا ذرا سی بات ہو اور اعتراض کرنے کے لیے آ جائیں، فتنہ گری معاشرے میں انتہائی خطرناک چیپٹر ہے۔ کہا کہ اسلام کے اصلاحی و تربیتی اصولوں کے مطابق فتنہ گر کو قتل کر دو، جو سدھرتا نہیں ہے، اس کی چیز چرائی، اس کی جو چیز چرائی، یہ دھوکہ کیا، وہ دھوکہ کیا، وہ فتنہ گری میں اپنی اور اپنی شرارتوں میں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد اہم موضوع شروع کیا 194 سے، حرمت والے مہینے کا بدلہ، حرمت والا مہینہ ذیقعد، ذی‌الحج، محرم اور رجب، چار احترام کے مہینے ہیں۔ ان احترام کے مہینوں میں بھی دیکھو، اگر کفار یہ فائدہ اٹھانا چاہیں کہ تم احترام کیے بیٹھے رہو، تمہارے اوپر حملہ کر دیں، تو پھر تمہیں اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے طاقت ضروری ہے تمہیں، سے تسبیح ضروری نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت بھی ہونا ضروری ہے، دشمن سے کسی بہانے سے فائدہ نہیں اٹھانے دو۔ اس کے بعد جنگ میں نصرت صرف خدا انہی کی مدد کرے گا جو میدان کارزار میں، جو عہد میں بھاگنے والے نہیں ہوں گے، خندق میں ڈرنے والے نہیں ہوں گے، خدا وہی مردان خدا ہے، انہی کے ذریعے دین پھیلائے گا۔ اس کے بعد باقاعدہ بحث شروع ہوئی 196 سے، آیت نمبر 196 حج سے متعلق۔ کہا کہ یہ جو حج ہے اور اس میں تمہیں قربانی دینی ہے، اور اس کے بعد حج کے لیے خدا آپ ہم سب کو نصیب کرے، کہ کہا کہ اس میں جو استطاعت مستطیع ہو جب حج کے اپنے مخصوص احکام کے اس کو حج کے لیے کیا اس کو انجام دینا پڑے گا اور اس کے بعد بیماری نہ ہو اور حج کے اس راہ میں اس کی رکاوٹ نہ ہو اور پریشانی نہ ہو اور بہت سے اس کے مسائل, کہا کہ حج اس پر واجب ہو گیا ہو اور اس کے بعد جو وہ مستطیع ہو گیا ہو, یہ سارے حج کے مسائل. پھر کہا کہ حج کی تین قسمیں, حج افراد ہے, حج قران ہے, حج تمتع ہے. اب حج تمتع کے سلسلے میں یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ ہمارا جو دوسرا گروہ ہے مسلمانوں کا, نے عمرہ تمتع کو کہا کہ عمرہ تمتع جو ہے ہم نہیں کرتے, ہمارے خلیفہ نے عمرہ تمتع حج تمتع کو منع قرار دے دیا. تو یہاں پر ایک روایت آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ جس سال معاویہ نے حج کیا تو سعد بن مالک سے سوال ہوا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا بہت خوبصورت اور بہتر ہے. کہا کہ عمر نے منع کیا تھا. کہا کیا آپ عمر سے بہتر ہیں؟ ایک کہا کہ عمر مجھ سے بہتر ہے. کہا کہ لیکن یہ عمل رسول خدا نے جو انجام دیا وہ عمر سے بہتر ہے. کیا ہوا اس میں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ بہت بہتر ہے, تو انہوں نے کہا عمر نے منع کیا تھا. کیا آپ عمر سے بہتر ہیں؟ کہا عمر مجھ سے بہتر ہے, لیکن عمر کا جو عمل ہے وہ رسول خدا کے عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا. باقاعدہ روایتوں میں یہاں موجود ہے عمر تمتع اور حج تمتع سے متعلق وہ سارے احکامات, گرچہ کہ اس کو یہ چھپا جائیں. سعید بن جبیر راوی ہیں کہ رسول خدا نے تمتع کیا اور وہ نے کہا ابو بکر عمر نے منع کیا. کہا کہ ابو بکر عمر نے منع کیا. کہا میں دیکھتا ہوں یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے جس چیز کو رسول خدا نے نافذ کیا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے اس کو منع کر دیا. حاکمیت رسول کے حکم کی ہے, حاکمیت کسی اور کے حکم کی نہیں ہے. چاہے انہوں نے لاکھ اپنے سامنے کوئی مصلحتیں دیکھی ہوں لیکن ان کی مصلحت حکم اسلام پر غالب نہیں آ سکتی. اس کے بعد الحج جو اشہر معلومات ہے, اس کے مہینے مقرر ہیں, اور اس کے بعد حج میں جھگڑا نہیں ہے, فساد نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. 24 محرمات ہیں حج سے متعلق جب انسان احرام باندھ لیتا ہے, اور اتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ کاش اس سعادت کو صحیح معنی میں درک کیا جائے. اس کے بعد پوری میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تفصیل حج کی چلتی رہی ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ہم آئے تو آیت نمبر 200 پھر فساد کو ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا کے بارے میں اتنی چپڑ چپڑ ایسی ایسی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے دل سے محبت آخرت نکال دیں. ارے یار کس نے دیکھا ہے, آؤ یہ بزنس کریں, آؤ یہ کریں, آؤ وہ کریں, اس کا مال کھائیں, اس کا مال کھائیں. کہا کہ اتنی خوبصورت گفتگو کریں گے تم متاثر ہو جاؤ گے, یار اس کی نالج کتنی ہے, پورا اس کو کینیڈا کا نقشہ یاد ہے, ایک ایک اس کے جزیرے یاد ہیں, وہاں دیکھو دنیا کی ساری تفریح گاہوں کے نام اسے یاد ہیں. یار یہ تو بڑی نالج والا آدمی ہے. کہ یہ معیار ہے, اسے معلوم ہے کہ پاکستانی کرکٹ کا پورا, جب سے کرکٹ پیدا ہوئی پاکستان میں اور جب سے جب تک مرے گی اس کا پورا ریکارڈ معلوم ہے, ایک ایک کھلاڑی کا, ایک ایک فلم ایکٹر کا, اس کو شجر نصب اس کو معلوم ہے, نہیں معلوم تو اپنا نہیں معلوم. تو اس کے بعد یہ دنیاوی باتیں, یار وہ موبائل آ گیا, وہ گاڑی آ گئی, وہ یہ آ گیا, وہ سارا ان کا صبح سے شام تک وہ خوبصورت خوبصورت باتیں, آپ متاثر ہوتے ہیں یار اس کی نالج کتنی ہے. وہ فزکس کی کتاب اس نے 10 سال پڑھائی, اب اس کو رٹ گئی ہے. اب اس کے بعد جو نیوٹن کے فارمولے کہتے ہیں, یار سر کی ہماری نالج کتنی ہے, اس سے آگے پوچھا جدید تھیوری اسے معلوم ہے تو چپ ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ کتابیں رٹ رہنے سے معلومات حاصل نہیں ہوتی, ان کو عالم قرار نہ دو, بلکہ عالم وہ ہے جو تمہیں آخرت, وہ ایسی گفتگو کرے کہ تمہاری آخرت برقرار رہے. اور جب یہ لوٹ کر جاتا ہے ان کا کام کیا ہے؟ فساد فی الارض, زمین میں فساد کرنا. اسے معلوم بل گیٹس نے کتنا, تمہیں نہیں معلوم بل گیٹس کیا, اس نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا, کس نے کمپیوٹر بنایا اور کس نے یہ بنایا اور اس نے وہ بنایا, سارا کا سارا اسے اس کے ذہن میں ہے. لیکن نہیں ہے تو خدا نہیں ہے, نہیں ہے تو اس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا, نہیں ہے تو اسے صحیح سے قل بھی پڑھنی نہیں آتی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسے پتہ ہی نہیں کہ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں, اور اتنا بڑا جو ہے وہ ملک کا منسٹر بنا ہوا ہے, اسے قل تک صحیح پڑھنی نہیں آتی. تو یہ معیار انسان نہیں ہے. خدا نے فرمایا کہ یہ لوگ کھیتی اور نسل کو تمہاری تباہ کر دیں گے. کھیتی سے مراد ایک خود اولاد بھی ہے جو تم کر رہے ہو نا سب کو تباہ و برباد کرنے والے. اور اس کے بعد خوف خدا کرو تو پھر دیکھیے آپ اس کا کیسا دماغ خراب ہوتا ہے. ارے مولانا آج ہی کے دن تمہیں خوف خدا رہ گیا, مکس گیدرنگ میں میری اتنا زبردست میں نے انتظام کیا ہے اور ابھی تو دیکھو یہ انٹری ہو رہی ہے اور تمہیں دیکھو انٹری کیسی خوبصورت ہو رہی ہے, اس کا لائٹ بند ہو جائے گی اور یہ ہنگامہ فساد برپا ہوگا, دولہا دلہن ساتھ ناچیں گے. تم اس کو تم چراند کرنے کے لیے تم آ گئے ہو, کھانا کھاؤ واپس جاؤ, پیسے لو واپس جاؤ, اس سے آگے نہیں. خدا کہتا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام, کہتا ہماری حوریں جو ہے نا آج ایسی ایسی بن کر آئیں گی کہ دیکھنا کیا تمہاری جو وہ تمہیں پتہ چلے گا. تو یہ سب کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, جب اس سے کہا جاتا خدا کے واسطے امام زمان کو ناراض نہ کرو, یہ گانا بجانا نہ کرو, یہ حرام کاریاں نہ کرو, اتنا خرچہ فضول خرچی نہ کرو, تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کہا کہ اس کے لیے بہت اچھی جگہ بنائی ہے خدا نے, بہترین جہنم ہے, بہترین چیزیں اس کو جو ہیں وہ بہترین, اس کو جو ہے وہ اس سے بہتر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہیں اہل بیت کہ جن کی محبت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یعنی پوری طرح ولایت اہل بیت میں داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرو. محرم میں نکلے تو کہ ہم بھی حسینی ہیں اور اس کے بعد پھر غائب ہو گئے. کہا کہ پوری طرح حب اہل بیت کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, شہید باقر الصدر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ جیسے خمینی نے اسلام کو اپنایا. آج امام خمینی عالم اسلام کے لیے عالمی سطح پر وہ شخص مثال ہے, مثال کس تقوی اور کس پرہیزگاری کے ساتھ اور کس احتیاط کے ساتھ, کہ آج کا کی دنیا ایک نہیں کہہ سکتی کہ یہ اس کی جائیدادیں اور یہ اس کی اولادیں. اتنا اس ایسے بچ کے نکل جانا دنیا سے اور دامن آلودہ نہ کرنا, یہ سیرت امیر المومنین ہے. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کیا کرتا ہے کہ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ کسی کی جو ہے وہ بکری اگر گم ہو گئی ہو یا بلی اس کی گم ہو گئی ہو, کتا اگر گم ہو گیا تو کیسے تلاش کرتا ہے بھائی, اس کو کیسے تلاش کرتا ہے, کہتا ہے اس کے پاؤں کے نشان دیکھو, ہے نا, پاؤں کے نشان پہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, اپنے پاؤں کے نشان بناتا ہے, لو میں نے پہلا نشان بنایا بیٹی کو تمہاری بے پردہ کر دیا, پھر اس کے بعد دوسرا نشان بنایا اس کو فلم ایکٹر بنا دیا. کہا کہ خبردار اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو اس راستے پر, یہ شیطان پاؤں کے نشان بناتا جاتا بناتے 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 وہ ایسے گڑھے میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے, اس کے پیچھے کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ خطوات شیطان جو ہے ایسے قدم بناتا ہے چالاکی سے خوبصورت خوبصورت کہ انسان اس کا ٹریپ ہوتا چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد پھر آگے کوئی راستہ نہیں رہتا. خدا کہتا ہے اگر ان ساری نشانیوں کے باوجود بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو اللہ سے بچ کر نہیں جا سکتے. پر محمد وال محمد صلوات. وقت ہے ہمارے پاس, کیا کروں, یہ دعا والا موضوع رہ گیا, بیان کروں, میں اس کے نکات میں ضرور بیان کروں گا کیونکہ یہ اتنا اہم ہے کہ اب ہم ایک اور درود پڑھ دیں, مر محمد وال محمد, اور بہت جلدی میں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہماری زندگی میں دعا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے کیا ارشاد ہوا, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں. خدا نے کبھی بھی ہمیں اپنی بندگی سے خارج نہیں کیا کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. جب میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں, اور دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. چاہے تم دعا میں زری پر جاؤ کہ خدا یا اہل بیت کے صدقے میں دے دے, چاہے کربلا میں جاؤ کہ خدا اہل بیت کے صدقے میں دے دے, تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو مستجاب کرتا ہوں. تو پھر خدا کیا ہو گیا, وہ جب سے پیدا ہوا تھا تھوڑا سا ہوش آیا, اب میں نے کہا بیٹا ہاتھ اٹھا کے کو اللہ میاں میں گاڑی دے دے, کوٹھی دے دے, بنگلہ دے دے. کہا میں 60 سال کا ہو گیا, نہ گاڑی نظر آتی نہ کوٹھی نظر آتی نہ بنگلہ نظر آتا, کہ اللہ میاں نے میری دعا قبول نہیں کی. کہا اللہ میاں مجھے اچھی سے زوجہ دے دے. ایسی بلا اس کے گھر میں آ گئی کہ اس کے سر کے بالی خار سارے اکھڑ گئے. کہا اللہ میاں یہ دعا مانگی تھی میں نے تجھ سے. تو کہا کہ خدا پر اپنے یقین کو محکم و مستحکم رکھو. ہر معاملے میں تم دیکھو گے سیرت انبیاء کو سامنے رکھو تو لوط کو ایسی بلا اس کے گلے میں آ گئی کہ خدا نے اس کو خود جو نے اس تو نابود کیا. تو زندگی کے پہلو میں خدا تمہارا کام ہے مانگنا, اس کا کام ہے اپنی مصلحت و تقدیر کے تحت تمہیں دے یا نہ دے. اگر واقعاً تم بندے ہو, بھائی مجھے بتائیے, کوئی بچہ اگر اپنے باپ سے مانگے اور باپ اسے نہ دے تو بچہ کیا یہ کہتا ہے تم تو میرے پاپا ہی نہیں ہو, گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ کرتا ہے کوئی بچہ ایسا؟ کرتا ہے کوئی ایسا؟ تو پہلے ہی مرحلے پر ہمارا دامن باندھ دیا کہ تم میرے بندے ہو, جب تم میرے بندے ہو تو میں تمہیں چاہے دوں یا نہ دوں گھر چھوڑ کے نہیں بھاگنا. بندے رہو گے ضرور ملے گا, کتے بلی سے سیکھ لو, ہم نے کتے کو اسی لیے رکھا لاکھ دھکا دے دے مالک دوبارہ آ جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیرا وہ بھاگا ہوا غلام ہوں کہ جو دوبارہ تیرے در پر آ گیا. میں غلام عابق ہوں, میں کہیں نہیں جاؤں گا, گناہ گار ہوں نا ہوں, خطا کار ہوں, لیکن میں تیرا بندہ تو ہوں, میں تیری بندگی کا دائرہ نہیں چھوڑ سکتا. تو اسی لیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہا کہ تم میرے بندے ہو, نہ بت کے ہو, نہ بھگوان کے ہو, نہ سورج کے ہو, نہ ستارے کے, کسی کے نہیں ہو. پھر اس کے بعد کہا اَنِّي, رات کو لیٹے جب بھی میں تیرے قریب ہوں, دن میں زحمت کرے جب بھی میں تیرے قریب ہوں, میں تو اس سے دور ہونے والا نہیں ہوں. بس انہیں چاہیے میری دعوت پر لبیک کہیں, مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہے راس پر رہیں. کیونکہ اگر تم نے دعا کا فلسفہ نہیں سمجھا تو پھر ہر ایرے غیرے, اگر کوئی گدھے کی بھی قبر بنا دے کہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں تو اس کی قبر پہ پھول چڑھاتے ہوئے نظر آؤ گے, کیونکہ بہت ان سے دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں. کہا کہ مجھ پر اعتقاد بڑھاؤ, میں تمہارے مسائل تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. تمہارا کام ہے خدایا میں نے امام حضرت عباس کے حرم میں جا کے بیٹا مانگا تھا, یہ کیسی چیز میرے گلے پر ڈال دی تو نے, گھر میں ہی نہیں رہتا, میں نے مانگا تھا علی والا یا گلی والا ہو گیا. کہا کہ اس میں تمہارا تربیت کا قصور ہے, تم نے تربیت صحیح دی تو تم نے خود اپنے خراب کاری کرتے ہو, اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں تمہیں حلال روزی کھاؤ, کہتے میاں جہاں سے آ جائے ڈبل ہے, جانے دو استاد, بعد میں دیکھا جائے گا, اللہ غفور و رحیم ہے. اب فرمایا میرے بندے, میرے متعلق, میں ان سے قریب, دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے دعا قبول کرتا ہوں. میری دعوت پہ سات نکات بیان فرمائے. فرمایا کہ رسالت مآب نے کہ ہم وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور فرمایا کہ خدا اس آیت میں براہ راست مخاطب ہے اپنے بندے سے, کیونکہ جب اس نے مجھے پیدا کیا نہ میں کسی رسول کو پہچانتا تھا, میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا, میں تھا اور میرا خدا تھا. تو کہا اب مانگ مجھ سے اعتقاد و یقین کے ساتھ. بہت اہم ہے, کہا کہ دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے, اس کی حاکمیت پوری دنیا پر ہے, بندوں کو وہ دعوت دیتا ہے. کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے. تو مومن اپنے ہتھیار سے, بس سادہ سی مثال دوں, میں آپ کے ہاتھ میں تیر کمان دے دوں تو بھائی اب وہ نشانہ وہاں لگا, ماروں میں یہاں, تو ایسا فائدہ ہوگا؟ جب مجھے ہتھیار چلانا آئے گا تو جب ہی تو نشانے پہ لگے گا, جب مجھے دعا ہی کرنی نہیں آتی تو میرا ہتھیار کہیں ادھر چلے گا ادھر چلے گا. تو کہا پہلے دعا کرنے کا طریقہ سیکھو, کیسے کریں دعا, آداب دعا کیا ہے. بسم اللہ سے شروع کرو, درود سے شروع کرو, گناہ کا اعتراف کرو, خضوع و خشوع کے ساتھ کرو, دو رکعت نماز پڑھو, بار بار دعا کرتے رہو, مناسب اوقات میں دعا کرو, اجتماعی دعا کرو, رازداری میں دعا کرو, کثرت سے دعا کرو, نزول رحمت کے وقت دعا کرو, رات کی تاریکی میں دعا کرو, توسل کر کے دعا کرو, اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرو. دعا اور عمل کو ساتھ ساتھ رکھو. خدایا میں نے دعا کر دی ہے, اب میں جا رہا ہوں جاب کی تلاش میں, تو اپنے آپ کو حوالے کیا, خدا ہے تو رازق ہے, میں تیرے در سے ہٹنے والا نہیں ہوں. کیا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ بعض دعائیں تمہاری آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہیں, جب آخرت میں جاؤ گے بہترین گفٹ تمہیں ملے گا. اللہ میاں نے تمہیں دنیا میں تڑپایا تھا, نہ کار دی, نہ کوٹھی دی, نہ بنگلہ دیا, ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا رہا ایمان کے ساتھ, جیسے ہی جنت میں داخل ہو اللہ میاں یہ کیا ہے, دنیا میں تو ایسی عجیب و غریب قسم کی بیوی تھی, یہ کون ہے؟ کہ یہ تیرے لیے تیرا ہدیہ ہے, اتنا بڑا باغ. کہاں دنیا میں نہیں دیا تھا نا, اب میں تجھے آخرت میں دے رہا ہوں. کہا اللہ میاں وہ گاڑی تو رہ گئی. کہا گاڑی کس لیے تھی؟ کہا چاہ جلدی پہنچ جاؤں. کہا میں نے تجھے اتنی پاور دے دی ہے کہ تو پلک جھپکتے میں اپنے جنت کے باغوں کی سیر کرے گا, اور تجھے کیا چاہیے؟ اللہ میاں وہ مجھے جوسر نہیں دیا تھا تو نے, کہا میں نے ایسے ایسے تجھے پھل دیے ہیں کہ ان میں سے کوئی فضلہ نہیں بنے گا, جو دل چاہے گا تجھے کھانے کو اللہ میاں عنایت کرے گا. کہا کہ دعا تقدیر کو جب بدل دیتی ہے, انسان مر گیا, ابو الفضل العباس کے حرم پہ لے جا کے ڈال دیا, مولا مجھے زندہ چاہیے, خدا کا فیصلہ ہو چکا تھا, ان کے توسل سے خدا زندگی عطا کر دیتا ہے. کہ تم ہمیشہ دعا کرو, کہ خدا کا پسندیدہ ترین عمل تمہاری دعا ہے. دعا کیسے قبول ہوگی؟ معرفت الہی, معرفت کے مطابق عمل, رزق حلال. جب تیرے پیٹ میں حرام ہوگا خدا تیری دعا کو قبول نہیں کرے گا. کہا کہ وہ چینی چاؤں پاؤں کرتے کہ بھی دعا مانگتا تھا, ایک جانور کھا جاتا, مینڈک کھا جاتا, کتنا حرام کھا جاتا ہے. کہا اس کی دعا اس دنیا تک ہے, اس نے مینڈک مانگا تھا, اللہ میاں نے اسے مینڈک کھانے کو دے دیا, کوا مانگا تھا, اللہ میاں نے کوا کھانے کو دے دیا, لیکن کیا اس کے رزق حرام نے اس پر کوئی آخرت کا فائدہ ہوا؟ کہ رزق حلال مانگو, حضور قلب کے ساتھ مانگو, دوسرے مومنین کے لیے مانگو, گریہ وزاری کے ساتھ مانگو, خوشحالی کے دنوں میں مانگو. کہا کہ دعا کی طاقت اتنی ہے کہ دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. اس کے بعد درود پڑھنے پر محمد وآل محمد صلوات. مصائب پڑھنے ہیں, کیا حکم ہے؟ دیکھیے جب دعا پر بات آئی ہے تو اب ہمیں کربلا میں ماں کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. جوان علی اکبر ام لیلہ نے اپنے بال کھول دیے, طریقہ دعا سکھا رہی ہیں ام لیلہ, اپنے بال کھول دیے, کہا ہے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, یہ میرا علی اکبر, ایک دفعہ اسے میری طرف واپس پلٹا دے. جوان واپس آیا, ماں نے دیدار کیا, کہا اماں خدا حافظ. باپ نے دیکھا, جاؤ علی اکبر خدا حافظ. بس عزیزو یہ عالم ہوا, میدان کارزار سے آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. خدا کسی باپ کو جوان کا لاشا نہ دکھائے, امام حسین اس عالم میں پہنچے, جوان بیٹا سینے پہ برچھی کی انی, ارے بابا آ گئے آپ. ہاں بیٹا چلو, پھوپھی اماں بلاتی ہے. لیکن علی اکبر کیسے اٹھے, ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا, ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا. حسین نے جو برچھی کی انی دیکھی, نجف کا رخ کیا, آؤ بابا علی مرتضی. بس کلے جائے علی اکبر باہر آ گیا. الہی و سیدی و مولائی, خدایا یہ تفسیر کا موقع, یہ دعا کا موقع, خدایا ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے, خدایا ہمیں قرب امام زمان نصیب کر دے, خدایا ہماری زندگیوں کو خوشحالی کی طرف گامزن کر دے, ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما, خدایا جلسے کا اہتمام اس کو اور رونق عطا فرما, خدایا برکت عطا فرما, اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور قرار دے دے, ظہور امام زمان میں تاجیل فرما. خدایا حاکمیت کے لیے, خدایا حاکمیت اسلام کے لیے ظہور امام زمان میں تاجیل فرما. تمام مرحومین کے لیے, علماء مراجعین کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں, جو خدمت کر رہے تھے اس درس کی, اور وہ بھی دنیا